الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير والذي خلق الإنسان وعلمه البيان وشرفه على سائر الحيوان بالنطق والبيان والصلاة والسلام على سيد الأنام سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما على بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم والفرقان المجيد يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا وطيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون صلوا
اللهم صل على محمد وآل محمد
سورة البقرة آيات نمبر 168 اور آیت نمبر 169 مسلسل آپ کے سامنے تلاوت کی جا رہی ہے. اعلان ہوتا ہے اے انسانوں جو کچھ زمین میں ہے اسے کھاؤ پیو. دو چیزوں کا تمہیں خیال رکھنا ہے, حلالم و طیبہ, وہ حلال ہونا چاہیے اور پاکیزہ ہونا چاہیے. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, اور دیکھو خبردار شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرنا. انہو لکم عدو مبین, وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. انما یامرکم بالسوء والفحشاء, اس کا کام تو یہ ہے کہ وہ فقط تمہیں دو ہی چیزوں کا حکم دے, برائی کا حکم دے اور فحشاء کا حکم دے. ہاں ایک اور بات پیش نظر رکھنا, وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون, اس کی خواہش یہ ہے کہ تم ایسی باتیں بیان کرو اللہ کے بارے میں کہ جس کے بارے میں تم خود جانتے نہیں ہو. نہ جاننے کے باوجود اللہ کے بارے میں ایسی باتیں بیان کرو کہ تم یہ ظاہر کرو کہ گویا اللہ کا یہ حکم ہے, چاہے ترک کرنے کے معاملے میں ہو یا انجام دینے کے معاملے میں ہو. کل گفتگو اس منزل پر پہنچی تھی کہ قرآن مجید جو بھی حکم دیتا ہے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کی تمام آیات کو اہل بیت کے فرامین کی روشنی میں سمجھنے اور سیکھنے کی کوشش کریں. یہ طے شدہ بات ہے کہ فقط قرآن مجید سے کوئی بات سمجھ نہیں آ سکتی ہے. بہت سارے لوگوں نے اپنا وتیرہ بنا لیا ہے کہ اگر ان سے کسی بات کا تذکرہ کیا جائے تو فوراً ان کی زبان سے جملہ نکلتا ہے کہ یہ بتائیے قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے. اچھا یہ اتنا مشہور و معروف جملہ بن گیا ہے کہ چاہے وہ قرآن کی الف بے سے بھی آگاہ نہ ہو مگر دلیل وہ قرآن ہی سے مانگ رہا ہوگا. یہاں تک کہ ایک صاحب ہمارے استاد محترم شہید آغا سلطان خدا رحمت کرے ان کے پاس تشریف لائے تھے, اپنے کام کی وجہ سے آئے تھے وہ, اور ان کا کام یہ تھا کہ وہ زیارت پر قافلے لے جایا کرتے تھے, اور اس قسم کے آدمی تھے کہ وہ ذرا ذرا سی بات میں لڑنے مرنے کے لیے تیار ہونے والے. تو انہوں نے اپنا نام ہی رکھ لیا تھا ایٹم بم, وہ اپنے آپ کو ایٹم بم کے نام سے پکارتے تھے. چنانچہ ذرا ذرا سی بات میں اگر کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے تو ایٹم بم کو آپ پکاریں, اگر کوئی بات ہو جاتی ہے تو آپ ایٹم بم کو بلائیں. میں سیدوں کا احترام کرنے والا ہوں, ان کی عزت کرنے والا ہوں, ان کے پیروں کا بوسہ دینے والا ہوں, میں علماء کے یہ کرنے والا ہوں, وہ کرنے والا ہوں, دوسروں کے واسطے میں ایٹم بم. تو ذرا ذرا سی بات میں ایٹم بم کا تذکرہ کیا کرتے تھے. اچھا وہ کام ایسا تھا کہ ہمارے استاد محترم وہ کام کر نہیں سکتے تھے, کام نہیں کر سکتے تھے, تو اب انہوں نے داستان شروع کی علماء کے حوالے سے. کسی خاص حاضر کا نام لے کر انہوں نے کہا کہ ان کی بیٹی کالج میں پڑھتی ہے, بتائیے قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ بیٹیوں کو کالج میں پڑھنے کی اجازت ہے. ہر آدمی ہر چیز کی دلیل قرآن سے مانگ رہا ہے, مگر یاد رکھیے کہ ہمارا نعرہ یہ تھا کہ ہم قرآن کا نام لینے والوں کی ابتدا ہی سے بات ماننے کے لیے تیار نہیں. جو یہ کہہ رہے ہیں حزمنا کتاب اللہ, ہم نے کہا نہیں غلط ہے, ہماری اللہ کی کتاب کافی, ہم نے کہا یہ نعرہ غلط ہے, اللہ کی کتاب سے کام نہیں بنے گا. جب تک رسول اور اولاد رسول کی حدیثیں نہ ملائی جائیں اس وقت تک قرآن مجید کی سمجھ میں نہیں آ سکتا. چنانچہ دین کی مکمل تعلیم حاصل کرنے کے لیے قرآن کے ساتھ ساتھ تعلیمات اہل بیت کا خیال رکھنا پڑے گا, اور اگر قرآن سے کوئی ایسی بات ہماری سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو بظاہر بالکل واضح ہے مگر اگر اہل بیت کا فرمان اس کے خلاف جا رہا ہے تو ہم قرآن کی آیت پر عمل نہیں کریں گے, اہل بیت سے معلوم کریں گے کہ یہ جو ہماری سمجھ میں بات نہیں آ رہی آپ بتائیے کہ حقیقت قرآن کیا ہے, تو وہ جو بتائیں گے وہ حقیقت قرآن ہوگی. اگر جس منزل تک میں اپنی گفتگو پہنچا سکا تھا آپ کے ذہنوں میں اگر محفوظ ہے تو اس سے آگے کی گفتگو آپ کے سامنے بیان کروں کہ جتنے اسلام کے احکامات ہیں ان کو سمجھنے کے لیے, ان کو سیکھنے کے لیے ہمیں اہل بیت ہی کا سہارا لینا پڑے گا, ورنہ بات بالکل سمجھ میں نہیں آئے گی. یہاں تک کہ کوئی شخص تقوی پرہیزگاری کی زندگی بسر کر رہا ہوگا, سوکھی روٹی کھا کر وہ یہ سمجھ رہا ہوگا کہ میں مولا کی سیرت پر عمل کر رہا ہوں, مگر حقیقت یہ کہ وہ مولا کی سیرت کو سمجھ ہی نہیں پایا, اور بغیر سمجھے سمجھے وہ مولا کی سیرت پر عمل کرنے کا دعویٰ کر رہا ہے. سوکھی روٹی کھانے کے باوجود وہ مولا کی زندگی کی اور ان کی سیرت سے کافی دور ہوگا. ایک بہت ہی مشہور و معروف واقعہ آیا, آپ کا سنا ہوا ہوگا, ہارون رشید کے زمانے میں جنید بغدادی تھے, اور جنید بغدادی اپنے زمانے کے بہت ہی مشہور و معروف عالم دین ہیں, اور اتنے بڑے عالم دین ہیں کہ ہارون کے دربار میں بھی ان کو بہت بڑی رسائی ہے. ایک مرتبہ بہلول کے پاس سے گزرے تو مذاق سوجی ان کو, خود بڑے اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم دین ہیں, مذاق سوجی ان کو, انہوں نے کہا بہلول میں تمہیں اپنا استاد بناتا ہوں, تمہارا شاگرد بننا چاہتا ہوں. انہوں نے مذاق کیا تو بہلول نے بھی اپنی جانب سے مذاق کیا اور کہا کہ میں ایسے ویسے کو ہر ایک کو شاگرد نہیں بناتا, پہلے ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ دینا پڑے گا, وہ ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ اس زمانے سے چلا آ رہا ہے آج نہیں, پہلے ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ دینا پڑے گا, اگر اس میں تم پاس ہو گئے تو ٹھیک ہے پھر میں تمہیں داخلہ دے دوں گا اور میرا شاگرد بنا لوں گا. اچھا بھائی ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ سے کیا پوچھو گے تم؟ انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ مسلمان کھاتا کیسے ہے؟ انہوں نے کہا مسلمان بہت کم کھاتا ہے, زیادہ زیادہ نہیں کھاتا ہے. کہ تمہیں تو کھانا ہی نہیں آتا, تمہیں میں اپنا کیا شاگرد بناؤں گا, خدا حافظ, تم میری شاگرد بننے کے قابل نہیں. آگے بڑھ گئے. انہوں نے کہا رہے یہ بڑا عجیب جواب, روک کے کہا کہ نہیں نہیں آپ ایسا کیجیے دوسرا ایک سوال کر لیجیے, میں آپ کو اس کا جواب دے دوں گا. اچھا یہ بتاؤ کہ مسلمان سوتا کیسے؟ ان کا مسلمان کم سوتا ہے, زیادہ نہیں سوتا. کہا تمہیں تو سونا بھی نہیں آتا, میں تمہیں اپنے شاگرد کیا بناؤں گا, خدا حافظ, تم میرے شاگرد بننے کے قابل نہیں. آگے بڑھ گئے. کم کھانا کم سونا, لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تقوی پرہیزگاری کی علامت ہے, مگر میری گزارش شروع سے یہ ہے کہ جو افراد دین کی باتیں سیکھنا اور سمجھنا چاہتے ہیں ان کو پہلے ابتدائی باتیں سیکھنا اور سمجھنا پڑیں گی. وہ عرفانیات کی باتوں کو اگر ابتدا میں سیکھنے کی کوشش کریں گے تو اس قابل نہیں ہوں گے کہ وہ دین کے تعلیمات کے مطابق آگے بڑھ سکیں. کھانے کا منع کر دیا, سونے کا منع کر دیا, ان کو غصہ آ گیا, ارے میں جواب دے رہا ہوں, یہ جواب عام جواب نہیں ہے. اچھا یہ ایک اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو رسول کی حدیث کا جواب ہے, یہ رسول کی حدیث کا خلاصہ ہے. اچھا تھا بس آخری سوال کرو, اگر میں ناکام ہو جاؤں تو کوئی حرج نہیں, تو مجھے نکال دینا. کہا کہ یہ بتاؤ کہ مسلمان بولتا کیسے ہے؟ کہا مسلمان کم بولتا ہے. کہ تمہیں تو بولنا بھی نہیں آتا, پھر تم سے تمہیں اپنا شاگرد بنا کے کیا کروں گا, آگے بڑھے. ارے یہ تو رسول کی حدیث ہے, تم رسول کی حدیث کو نہیں مانتے. جی ہاں, سمجھنا پڑے گی کہ رسول کی حدیث کس مقام پر کیسے استعمال کی جائے. اگر اتنا بڑا عالم رسول کی حدیث کو استعمال کر رہا ہے مگر بہلول کے سامنے یہ عالم جاہل کے برابر ہے, معلوم نہیں ہے اس کو. چنانچہ بہلول ان کی ساری باتوں کا رد کر دیتے ہیں. کم کھانا, کم سونا, کم بولنا, یہ کون سے مراحل ہیں؟ جب ابتدائی مراحل سے انسان گزر جائے اور اس منزل پر پہنچے تو ٹھیک ہے, وہ بہت کام کی باتیں بن جاتی. ارے یہ تو رسول کی حدیث ہے, تم رسول کی حدیث کو نہیں مانتے, یہ تو توہین رسالت ہو گئی. آج کی اگر عدالت موجود ہوتی تو اس میں مقدمہ دائر کر دیا جاتا توہین عدالت کا, اور توہین عدالت والے کا مقدمہ تو بعد میں ہوتا, پہلے اسے قتل کر دیا جاتا ہے. تم رسول کی حدیث کو نہیں مانتے ہو, دربار میں جا کے مقدمہ پیش کر دیا اپنا, کہہ رہے انہوں نے رسول کی حدیث کو نہیں مانا. بلایا گیا, کہا کہ آپ نے ان سے سوال کیے تھے, انہوں نے رسول کی حدیث کے مطابق جواب دیے تھے. کہ یہ رسول کی حدیث بہت بڑا کے مراحل ہیں. پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ جب میں سوال کر رہا ہوں کہ مسلمان سوتا کیسے ہے, انہوں نے جواب دیا مسلمان کم سوتا ہے. یاد رکھو کہ اگر مسلمان حرام فیل کر کے اگر سو رہا ہے تو کم سونا تو کیا, ایک منٹ کے لیے بھی سونا اس کے لیے صحیح نہیں. اور کسی حرام کو انجام دیے بغیر حلال طریقے سے اگر وہ سو رہا ہے تو ساری رات بھی سوتا رہے تو کیا حرج ہے. اور اگر دوسرا سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ مسلمان کھاتا کیا ہے اور کیسے کھاتا ہے, ان کا جواب یہ کہ مسلمان کم کھاتا ہے. اگر یہ حرام لقمہ کھا رہا ہے تو ایک لقمہ کھانا حرام ہے, کم کھانا تو بہت دور کی بات ہے. اور اگر یہ حلال کی غذا کھا رہا ہے تو پیٹ بھر کے کھائے تو کیا حرج ہے. اگر مسلمان کے حوالے سے تیسرا سوال یہ کیا ہے کہ مسلمان سوتا کیسے, اور ان کا کہنا یہ کہ مسلمان کم سوتا ہے, کم کھاتا ہے, اور مسلمان کے حوالے سے جو تیسرا سوال ہے وہ مسلمان بولتا کیسے ہے, تو یاد رکھو کہ اگر مسلمان حرام فیل کر رہا ہے, غیبت کر رہا ہے, بہتان لگا رہا ہے, کسی پر تہمت لگا رہا ہے, اس طرح کا جملہ بول رہا ہے تو ایک لفظ بولنا اس کے لیے حرام ہے. اور اگر اس طرح کی کوئی بات نہیں کر رہا, وہ کلام الہی پڑھ رہا ہے, معصومین کا فرامین پڑھ رہا ہے, وہ دین کی باتیں سیکھ رہا ہے پڑھ رہا ہے, تو اگر وہ ساری رات بولتا رہے تو کیا حال ہے. لہذا کم کھانا, کم سونا, کم پینا, یہ ساری بات کی باتیں ہیں. ابتدائی طور پر سمجھنا پڑے گا کہ کسی حرام میں مبتلا ہو کے یہ کام نہیں کر رہا, کسی ناجائز فعل کو انجام دے کے تو یہ کام نہیں کر رہے. اگر ایسی صورت حال پیدا ہو جائے تو تھوڑی سی مقدار کی بھی اجازت نہیں ہے. آج کل ایک ٹرینڈ بہت نکلا ہوا ہے, بھائی فلا چاکلیٹ نہ کھاؤ, فلا مشروبات نہ پیو, فلا پانی نہ پیو, فلا یہ نہ پیو, فلا وہ نہ پیو. اچھا بھائی کیا پیے, بھائی سوکھی روٹی کھاؤ. سوکھی روٹی کھانا بھی حرام ہے. اگر اس کا پمپ نہیں نکالا گیا ہے تو سوکھی روٹی کھانا بھی حرام ہے. اس کے لیے تو پھر بھی گنجائش نکل سکتی ہے کہ تم یہ مشروب پیو یا نہ پیو, تم یہ چاکلیٹ کھاؤ یا نہ کھاؤ, وہ کیک کھاؤ یا نہ کھاؤ, باقی چیزیں استعمال کرو گے نہ کرو, اس کے لیے پھر بھی بہت ساری گنجائش نکلنے کی اور گنجائش نکلنے کے راستے موجود ہیں. سوکھی روٹی اگر بغیر ہومس نکالے ہوئے کھا رہے ہیں تو اس کے راستہ نکالنے کا کوئی امکان ہی موجود نہیں. پتا ہونا چاہیے کہ کیسے حلال چیزوں کو استعمال کیا جائے اور کیسے حرام چیزوں کو ترک کیا جائے. اگر یہ راستہ معلوم نہ ہو تو پھر یہ ساری محنتیں بیکار ہو جاتی ہیں, انسان بڑی مشقت میں پڑ رہا ہوتا ہے. لوگ یہ تمرین کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی مولا ہمارے سوکھی روٹی کھایا کرتے تھے, ہم بھی ہفتے میں ایک دن سوکھی روٹی کھائیں گے. اچھا اسٹارٹ چلیں اس طرح سے کر رہے ہیں, ہفتے میں ایک دن سوکھی روٹی کھائیں گے. یہ سوکھی روٹی کھانا ان کے لیے فائدہ نہیں دے گا اگر وہ گناہ سے بچے بغیر اس کو استعمال کر رہے ہیں, بیکار ہو جائے گی سوکھی روٹی. اور اگر وہ چکن ٹکا اور بریانی کھا رہے ہیں مگر تمام حرام سے بچ کے اس کو استعمال کر رہے ہیں, کوئی حرج نہیں, یہ زیادہ تقوی و پرہیزگاری کی منزل پر آگے بڑھ رہے ہیں. یہ کیا ہوگا, یہ اس وقت ہوگا, یہ سہولت اس وقت ملے گی کہ جب انسان دین کی باتوں کو سیکھ کر اور پھر آگے رفتہ رفتہ بڑھتا چلا جائے. امام جعفر صادق علیہ السلام بہت زبردست قسم کی حدیث بیان فرمائیے. امام شاہ فرماتے ہیں لا تکونو عربین, خبردار عربی نہ بننا. اچھا عربی کا لفظ ایسا ہے کہ جو عربوں کے یہاں استعمال ہوتا ہے اور بہت پہلے سے ہوتا ہے, کوئی نئی بات نہیں ہے. پھر بھی لوگوں نے حیرانوں کے سوال کیا, اصحاب امام جمع ہیں امام کے قریب, پھر بھی اصحاب امام نے حیرانوں کے سوال کیا فرمان رسول ما هو العربی, یہ عربی کیا ہوتا ہے, یہ کون ہوتا ہے؟ اب امام نے اس کی وضاحت کی عربی کیا ہوتا ہے. ایک عربی وہ جو خود سمجھ رہے تھے اس کا مطلب ہوتا ہے بدو جاہل, اس طرح کا مطلب تھا. اب امام نے عربی کا مطلب بتایا کہ عربی کون ہوتا ہے, من لم یتفقہ فی الدین, جو دین میں تفقہ نہ کرے, جو دین میں فقہ حاصل نہ کرے وہ عربی کہلاتا ہے. ولم یتعمل ولم یتعلم الحلال والحرام, اور جو حلال اور حرام کو نہ سیکھے وہ عربی ہوتا ہے. جاہل و بدو کی اصطلاح کیا موجود تھی, امام نے اس اصطلاح کو چینج کر دیا کہ تم چاہے کتنے ہی پڑھے لکھے ہو, تم نے ایم بی اے کیا ہے, تم نے سی اے کیا ہے, تم نے پی ایچ ڈی کیا ہے, اور پی ایچ ڈی میں اسلامیات میں کیا ہے, باقی کسی سبجیکٹ کی بات نہیں کر رہے ہیں. اردو میں پی ایچ ڈی کرنے والوں کی اتنی ویلیو نہیں ہوتی, ہو سکتا ہے باقی سبجیکٹ میں پی ایچ ڈی کرنے والوں کی اتنی ویلیو نہ ہو. اسلامیات میں پی ایچ ڈی کیا ہے تو ویسے ہی وہ کندھا اٹھا کے چلتا ہے کہ بھائی میں تو دین تم سے زیادہ سمجھ رہا ہوں, مگر اس کے باوجود اگر یہ دین کے حلال و حرام نہیں جانتا. اچھا یہ دیکھیے کراچی یونیورسٹی کا یہ مسئلہ ہے, جو وہاں اسلامیات کے کورس میں نصاب رائج ہے اس میں اسلامی تاریخ کے حوالے سے بہت ساری باتیں آئی ہیں, اسلامی حدیث کے حوالے سے, علم رجال کے حوالے سے بہت ساری باتیں آئی ہیں, قرآن کے علوم کے حوالے سے بہت ساری باتیں آئی ہیں, اور اسلام دین اسلام کے بہت سارے الگ الگ سبجیکٹ کے حوالے سے بہت ساری باتیں آئی ہیں, مگر حقیقت یہ کہ وہ ٹیچر وہ اساتذہ کہ جنہوں نے ایم اے ان اسلامک اسٹڈیز کیا ہے, وہ جب ایسے اسکول میں پڑھانے کے لیے جاتی ہیں وہاں کی ٹیچر, یا ایسے مدرسے میں پڑھانے کے لیے جاتی ہیں کہ جن کا کام یہ ہوتا ہے دین کی تعلیم دینا, تو بجائے اس کے کہ ایسے مکتب اور ایسے مدرسے میں جا کر صحیح طرح سے وضو کے مسائل بتائیں, صحیح طرح سے غسل کے مسائل بتائیں, وہ بچوں کا وضو الٹا کر دیتی ہے. بچوں نے بالکل صحیح وضو سیکھا ہوتا ہے, یہ کراچی یونیورسٹی سے پڑھ کے آئی ہیں, ایم اے ان اسلامیات اور فرسٹ ڈویژن میں پاس ہیں, مگر جب داخلہ دیا گیا ان کو پڑھانے کے لیے تیار کیا گیا تو پتا چلا اسکول میں آنے کے بعد یا مکتب میں آنے کے بعد جو وہ طریقہ سکھا رہی ہیں وہ الٹا طریقہ سکھا رہی ہیں, بچے بالکل صحیح سیکھے تھے. امام ایسے افراد کے بارے میں بھی کیا کریں کہ لا تکونو عربین, عربی نہ بننا, اس لیے کہ حلال و حرام کے مسائل اگر نہیں سیکھے تو چاہے کتنی ہی اعلیٰ قسم کی کوالیفیکیشن ہے, کتنی ہی اعلیٰ قسم کی ڈگری ہے, مگر اس کے باوجود عربی بولو, اس لیے کہ دین کے حلال و حرام کو نہیں سیکھا. تو دنیاوی ایجوکیشن کے اعتبار سے ہائیسٹ لیول پر ہے یہ, مگر اس کے باوجود امام کی نگاہ میں یہ عربی ہے, بیکار, فائدہ نہیں ہے. یہاں تک آ کر اگر حدیث رک جاتی تو کوئی مسئلہ نہیں تھا, حدیث اور آگے بڑھتی ہے. امام ارشاد فرماتے ہیں لو ودت تو ان ضوربا ادا رو سے اصحابی, لفظ کیا امام استعمال کر رہے ہیں, ودتو, یہ ودتو کا لفظ مودت سے نکلا ہے, یہ مودت کے لفظ سے کون سی واقف نہیں ہے, مودت کے لفظ سے نکلا ہے. آپ مودت اہل بیت چاہتے ہیں, آپ ہمیشہ اس فکر میں رہتے ہیں کہ مودت اہل بیت آپ کو حاصل ہو جائے, مودت اہل بیت کے لیے بہت ساری قربانیاں دے رہے ہوتے ہیں, مجالس میں شرکت کر رہے ہیں, جلوس میں شرکت کر رہے ہیں مودت اہل بیت حاصل کرنے کے لیے, آپ مودت اہل بیت کے لیے اور مودت امام کے لیے اتنا کام کر رہے ہیں. امام یہ کہہ رہے ہیں کہ مودت میں جو چاہتا ہوں, لو ودت تو میری مودت کس میں ہے, میں کیا چاہتا ہوں, امام یہ چاہتے ہیں کہ ان کے اصحاب کے سروں پر کوڑے مارے جائیں. ارے یہ کون سی مودت, یہ کیسی مودت ہے, ہم جو مودت سمجھے تھے وہ تو بالکل الگ قسم کی مودت ہے. امام کہہ رہے ہیں کہ لبدت کو میں مودت رکھتا ہوں کہ میرے اصحاب کے سر پر کوڑے مارے جائیں. بات سمجھ میں نہیں آئی, لوگ حیران ہو گئے, اصحاب امام بھی حیران ہو گئے. اچھا یہ حدیثیں اتنی مستند ہیں کہ مجتہدین بھی اپنی کتابوں میں اس طرح کی حدیث لکھتے ہیں. یاد رکھیں مجتہدین کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ مستند حدیث جب تک نہ ہو اس وقت تک وہ فتوا نہیں دیں گے. آپ کو دعاؤں کی کتابوں میں بہت ساری حدیثیں مل جائیں گی, تاریخ کی کتابوں میں بہت ساری حدیثیں مل جائیں گی, خود حدیث کی کتابیں جن میں حدیثیں لکھی جاتی ہیں اس میں بہت ساری حدیثیں مل جائیں گی, مگر ان ساری حدیثوں کو اس قابل نہیں سمجھا جاتا کہ ہم یہ کہیں گے اوتھینٹک حدیث ہے. اس کی اتھینٹیسٹی پر بھروسہ نہیں کیا سکتا. ساری حدیثوں کی اتھینٹیسٹی پر بھروسہ نہیں کر سکتا انسان. مگر اگر مجتہد کو حدیث لکھ رہا ہے تو وہ بہت ہی قابل اعتماد, اس کے نزدیک ثقہ حدیث ہوتی ہے تب وہ اس کو لکھتا ہے. تو مجتہدین نے یہ والی حدیث لکھی ہے. امام یہ فرماتے ہیں کہ میں موجت رکھتا ہوں کہ میرے اصحاب کے سر پر کوڑے مارے جائیں. مولا ارے اصحاب کے سر پر کوڑے مارے جائیں, یہ کون سی موجت ہے؟ جب وہ دوسرا جملہ آیا, آخری جملہ آیا, تب بات سمجھ میں آئی. لِيَتَفَقَّهُ فِي الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ, تاکہ وہ حلال اور حرام کی فقہ کو حاصل کریں. دیکھیں میرا جملہ ہوتا تو آپ کہتے ہیں کہ مولانا فقط فقہ کی باتیں کرنے والے ہیں, اس طرح کی بات کر رہے ہیں, تو آپ اس جملے کو ڈال سکتے تھے. مگر امام کے جملے کو کیسے ڈالیں گے آپ؟ امام کی بات کو آپ کیسے ڈالیں گے؟ تو عزیزان محترم, یہ چیز وہ ہے کہ جب تک یہ اس کو سیکھے نہ انسان سمجھے نہ, اس وقت وہ یہ سمجھے گا کہ میں سوکھی روٹی کھا رہا ہوں تو بہت تقویٰ پرہیزگاری زندگی بسر کر رہا ہوں, میں نے بہت پرانے کپڑے پہنے ہیں, سادہ سے کپڑے پہنے ہیں, تو میں بہت تقویٰ پرہیزگاری کی زندگی بسر کر رہا ہوں. یہ ہیں آگے چل کے مراحل ہیں, مگر میں نے جیسے گزارش کی تھی کہ ابتدائی طور پر نہیں, ابھی میں فقط آپ کے سامنے دوسرا مرحلہ پیش کر رہا ہوں. تقویٰ پرہیزگاری کا اگر دوسرا مرحلہ انسان حاصل کرنا چاہے تو کیا ہے؟ ابتدائی مرحلہ تو یہ کہ حلال و حرام کے ذریعے سے انسان کو آگے بڑھنا, دوسرے مرحلے میں اگر حاصل کرنا چاہے تو کیا ہوگا؟ احمد والے اگر انسان تقویٰ و پرہیزگاری کے معیار سے دوسرے مرحلے میں آگے بڑھنا چاہے تو اس کو یہ کرنا چاہیے کہ جہاں وہ تقلید کر رہا ہے, چاہے آیت اللہ سیستانی کی تقلید کر رہا ہے یا آیت اللہ خامنائی کی تقلید کر رہا ہے, تقلید کرنے کے حوالے سے جو مجتہد کا فتویٰ ہے اپنے فتوے کے مطابق تو عمل کر رہا ہے, مگر یہ پہلا مرحلہ ہے اپنے مجتہد کے فتوے کے مطابق عمل کرنا, یہ پہلا مرحلہ. ہاں اگر دوسرے مرحلے میں داخل ہونا چاہتا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اسے کرنا چاہیے کہ اپنے زمانے کے جتنے مجتہدین ہیں جو انہوں نے احتیاط کے مسئلے بتائے اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے. تقلید کرنا آسان ہے, ذرا سا آپ دائرہ بڑھائیں گے احتیاط کرنے والا. ایک عالم دین تھے, حوضے میں پڑھتے پڑھتے ان کو ایک عمر بیت گئی تھی, 25 سال ان کو حوضے میں پڑھتے پڑھتے ہو گئے تھے. اچھا 25 سال پڑھتے پڑھتے ہو گئے تو انہوں نے محسوس کیا کہ مجھے اب اجتہاد کا امتحان دینا چاہیے, ٹیسٹ دینا چاہیے. اور پرانے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ جو بھی مرجع ہوتا تھا, مسلم مجتہد ہوتا تھا, اس کے پاس پھر یہ طلبہ جاتے تھے اور ان سے خواہش کرتے تھے کہ مجھے اجازہ اجتہاد دے دیجئے. جب وہ اس طرح سے کوئی جاتا تو وہ کہتے ہیں ہم پہلے ٹیسٹ لیں گے آپ کا, اگر آپ ٹیسٹ میں پاس ہوئے تو ہم اجازہ اجتہاد دے دیں گے. دیکھیں اجازہ وکالت نہیں ہے, فارم جمع کرنے والا نہیں ہے, یہ تو 25 سال 30 سال کے بعد بھی انسان کامیاب ہوگا کہ کامیاب نہیں ہوگا معلوم نہیں. مجتہد سے وکالت کا اجازت لینا یا دوسری اجازت نامے لینا, وہ تو آپ جائیں ہو سکتا ہے کہ 10 منٹ میں آپ کو اجازت مل جائے اگر مرجع اس قابل سمجھے. یہ 30 سال کے بعد امتحان لینے کے لیے مرجع کے پاس جائے گا اور کہے گا اجازت اشتہار مجھے چاہیے کہ میں مجتہد بن گیا ہوں, اس کا آپ اجازت دے دیے. اگر میں ٹیسٹ لوں گا سر, ٹیسٹ لیا. ٹیسٹ لینے کے بعد جب ریزلٹ ان کے سامنے پیش کیا, کہ مجھے افسوس ہے میں آپ کو اجازت اشتہار نہیں دے سکتا اس لیے کہ آپ اس قابل نہیں ہوں, آپ مجتہد نہیں بن گئے. اچھا ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا, شکریہ بھی ادا کیا, آگے بڑھ کر ہاتھوں کا بوسا بھی لیا, ان کی بہت عزت و توقیر بھی کی, بڑے عزت ہوں. وہ خود حیران ہوئے کہ بھائی میں نے تو ان کو فیل کر دیا ہے اور یہ مجھے اتنے عزت و احترام سے میرے ساتھ پیش آ رہے ہیں. جب وہ اٹھ کے جانے لگے تو انہوں نے جملہ کہا, طالب علم نے مرضی سے کہا کہ آپ نے میری زندگی کو بہت آسان بنا دیا, اگر آپ نے مجھے اس ٹیسٹ میں پاس کر دیا ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ میں مجتہد بن گیا, اب میں کسی اور کی تقلید نہیں کر سکتا, ہر مسئلے میں مجھے خود تحقیق کرنا پڑتی, مجھے خود اشتہار کرنا پڑتا اور مسئلے کو فائنڈ آؤٹ کرنا پڑتا کہ وضو کیسے ہوتا ہے, غسل کیسے ہوتا ہے, یہ حلال ہے یا حرام ہے, یہ جائز ہے یا ناجائز ہے, ہر مسئلے میں مجھے خود تحقیق کرنا پڑتی, ہر مسئلے میں مجھے خود ریسرچ کرنا پڑتا, میری زندگی ایک مصیبت بن جاتی. آپ نے میری زندگی کو بہت آسان بنا دیا, اب میرا کام یہ ہوگا کہ مرضی کی کتاب کھولوں جو اس میں لکھا ہوا اس کے مطابق عمل کروں. دیکھو کتنا ایزی ہے, کتنا آسان. ہم مرجع کی کتاب کی کوئی اہمیت نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں, اس کی کوئی وقت نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں, گویا ان کی ساری زندگی کی محنت کو ہم یہ ایسے کتاب اس کی اٹھا کے پھینک دیتے ہیں یا اڑا دیتے ہیں جس کی کوئی اہمیت نہیں سمجھی جاتی. جو اہمیت سمجھنے والے ہیں ان کو معلوم ہے
کہ انہوں نے کتنی محنت سے ہماری زندگی کو آسان بنا دیا. آپ ساری زندگی ساری جواب دہی ان کی بن جاتی ہے. قیامت کا میدان آ جائے, پروردگار ہم سے سوال کرے کہ بھائی یہ تمہارے گھر کی عورتوں نے چہرے پر نقاب کیوں نہیں ڈالا ہوا تھا؟ ہم کہیں گے خدا بندہ یہ آیت اللہ سیستانی کا فتویٰ تھا, اس لیے ہمارے گھر کی عورتوں نے چہرہ میرا. اگر پروردگار ہم سے سوال کرے کہ یہ بتاؤ کہ فنا مقام پر تم نے تحفے پر خمس کیوں نہیں دیا تھا؟ کہیں گے میں آیت اللہ خامنائی کے مسائل پر عمل کرنے والا تھا, اس لیے میں نے خمس نہیں دیا تھا. اگر خدا سوال کرے نماز کے بارے میں, ہم کہیں گے اگر سیستانی کی کتاب میں. اگر خدا سوال کرے روزے کے بارے میں, ہم کہیں گے اگر سیستانی کی کتاب میں. سر اگر خدا سوال کرے حج کے بارے میں, ہم کہیں گے اگر سیستانی کی کتاب والا. اگر خدا سوال کرے باقی چیزوں کے بارے میں, ہم کہیں گے خدا بندہ کس کس چیز کے بارے میں تو سوال کرے گا؟ یہ آیت اللہ سیستانی کی کتاب موجود ہے, جو کچھ چاہیے سے معلوم کر دے. ہماری جان چھوٹ گئی, ہمارا پرابلم سالو, ہمارا مسئلہ حل ہو گیا. مگر اگر کوئی شخص درجہ اشاعت کو پہنچ جاتا ہے, وہ ایسا نہیں کر سکتا. اب اس کو اپنی تحقیق کرنا پڑے گی, اپنی ریسرچ کرنا پڑے گی, اور اپنی ریسرچ کے مطابق زندگی گزارنا پڑے گی, ورنہ پروردگار کی جانب سے صرف بالکل مضبوط ہو جائے گی. اللہ نے مطلب دوسرا مرحلہ اس کا یہی ہے کہ جہاں انسان یہ طے کرے کہ نہیں مجھے تقوی پرہیزگاری منزل میں آگے بڑھنا ہے, اب مجتہدین کے فتاوی جہاں جہاں نظر آ رہے ہیں اس کو ان فتاوی میں احتیاط کرنے کی کوشش کرے. دیکھیے یاد رکھیے, ہم مجتہدین کو معصوم نہیں کہتے. بہت سارے اپرادھ ایسے ہیں جن سے اگر سوال کیا جائے کہ بھائی آپ کس کی تقلید کرتے ہیں, ان کا جواب کیا ہوتا ہے؟ ہم امام زمانہ کی تقلید کرتے ہیں. اچھا کچھ ایسے ہیں جن سے سوال کیا جائے کس کی تقلید کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم مولا کائنات کی تقلید کرتے ہیں. یاد رکھیے اس طرح کے جواب دینا کہ میں امام زمانہ کی تقلید کرتا ہوں, میں امیر المومنین کی تقلید کرتا ہوں, یہ امام زمانہ کی بھی توہین ہے اور امیر المومنین کی بھی توہین ہے. اگر وہ اس طرح سے کہیں کہ میں ان کی تقلید کرتا ہوں, یہ معصوم کی توہین ہے. وجہ کیا ہے کہ اگر کوئی کہہ رہا کہ میں فلاں کی تقلید کرتا ہوں, اس کا مطلب کیا ہے کہ میں فلاں کو مجتہد سمجھتا ہوں, فلاں کو مرجع سمجھتا ہوں. اور جس کو مجتہد سمجھا جائے گا, مرجع کہا جائے گا, اس میں ایک پہلو پیش نظر رکھیے کہ اس سے خطا ہو سکتی ہے, اس سے مسٹیک ہو سکتی ہے. اگر میں کہوں کہ میں امام زمانہ کی تقلید کرتا ہوں تو ماذا اللہ میں کیا کہہ رہا ہوں کہ امام زمانہ سے مسٹیک ہو سکتی ہے. اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں امیر المومنین کی تقلید کرتا ہوں, اس کا مطلب کیا ہے کہ ماذا اللہ مولا سے مسٹیک ہو سکتی ہے. تو یہ جملہ کہنا کہ میں مولا کی تقلید کرتا ہوں, میں امام زمانہ کی تقلید کرتا ہوں, یہ ان کی توہین ہے. ان سے مسٹیک کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, یہ معصوم ہے, محفوظ انل خطا ہے, ان سے خطا کا کوئی چانس ہی نہیں ہے, بالکل کسی صورت میں خطا نہیں ہو سکتی. ہاں مجتہد سے خطا ہو سکتی ہے, مرجع سے خطا ہو سکتی ہے. اور خطا ہو سکتی کا مطلب یہ, کیونکہ بشری تقاضوں کے مطابق سارا علم حاصل کر رہا ہوتا ہے اور بشری تقاضوں کے مطابق وہ چل رہا ہوتا ہے, تو یہ مسٹیک تو موجود ہے. اگر آیت اللہ سیستانی یہ کہتے ہیں کہ اگر تمہارے شہر میں چاند نظر آ جائے تو تم عید مناؤ, اور آیت اللہ کوئی فرماتے کہ دنیا میں کہیں بھی چاند نظر آ جائے تو تم عید مناؤ, لوگ شکایت کرتے ہیں کہ بھئی ہم عید منا رہے ہوتے ہیں, ہمارے بچے روزہ رکھے ہوتے ہیں, کھانے کو جی نہیں کرتا. ہمارا مولانا کوئی ایسا راستہ نہیں نکل سکتا کہ جس میں یا تو ہم بھی روزہ رکھ لیں یا ہمارے بچے بھی عید منا لیں. جی راستہ تو موجود ہے, راستے موجود ہیں. آتے کا اگر آپ علماء سے حلال طریقے سے زندگی گزارنے کے راستے پوچھیں گے, وہ بہت سارے راستے آپ کو بتا دیں گے. اچھا یہ علماء کے بنائے ہوئے راستہ نہیں ہے, یہ نہ سمجھے گا کہ میں اپنی جیب سے لے کر آیا ہوں آپ کو راستہ بتا رہا ہوں, یا مرضی اپنی جیب سے لے کر آیا وہ آپ کو راستہ بتا رہا ہے. سارے راستے خود امام کے بتائیں گے, خود علماء کے بتائیں گے کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے تاکہ تم اپنا راستہ نکال سکو. لہذا اگر معصومین کے بتائے ہوئے راستے ہیں اور معصومین کے بتائے ہوئے طریقے ہیں, تو اس کا مطلب معصوم خود چاہتے ہیں کہ تم آسان زندگی بسر کرو. مگر جو اسلام کا طریقہ ہے, اسلام کا راستہ ہے, اس طریقے کے مطابق. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ نکاح میں اور زنا میں فرق کیا ہے؟ بظاہر کوئی فرق نہیں, فقط ایک جملے کا فرق ہے, فقط ایک جملے کا, باقی کوئی فرق نہیں. اگر آپ معصوم سے جا کے پوچھیں کہ بھائی میں فلاں قسم کی لذت حاصل کرنا چاہتا ہوں, میں عورتوں والی لذت حاصل کرنا چاہتا ہوں, آپ کو راستہ بتائیے, مان لیں گے راستہ ہے. کیا راستہ ہے مولا؟ ایک جملہ یہ پڑھ لو تمہارے لیے صحیح ہو جائے گا. ارے یہ کیا بات ہوئی؟ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی اگر بینک کا سود اس طرح سے لیں تو یہ سود آپ کہتے ہیں, اور اگر ذرا سا یوں کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ سود نہیں ہے, جائز. واہ واہ, سود کو حلال کرنے کا بہت اچھا طریقہ بتایا, میں کہتا ہوں اگر یہ سود کا حلال کرنے کا طریقہ آپ ہماری طرف سے سمجھ رہے ہیں تو سود سے بڑھ کر وہ گناہ ہے زنا کا. وہ امام نے طریقہ بتایا ہوا کہ خالی ایک جملہ ایسا کر دیجیے آپ کے لیے وہ حلال ہو جائے. وہ پکا پکا جو زنا بن رہا تھا تو ایک جملے میں بالکل حلال بن گیا, بالکل جائز بن گیا. تو یہ سارے امام کے بتائے ہوئے راستے ہیں. چنانچہ امام کے بتائے ہوئے راستے میں اگر انسان استعمال کر کے حلال طریقے سے زندگی بسر کر سکتا ہو تو اس کی زندگی بہت آسان بن جائے گی. چنانچہ مجتہدین کرام کا جو طریقہ کار ہے اس میں مسٹیک کی گنجائش ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ دو مجتہد کا مسئلہ چار مجتہد کا مسئلہ ملا کر اگر آپ زیادہ تقوی و پرہیزگاری والے راستے پر جانا چاہتے ہیں اس احتیاط پر چلیے. یہ بہترین قسم کی احتیاط, بیسٹ قسم کی احتیاط ہے یہ. اگر آیت اللہ خامنائی اور آیت اللہ سیستانی ان دونوں کے پتاوا ملا لیں اور اس کے بعد عمل کریں بیسٹ قسم کی احتیاط. اور زیادہ آپ احتیاط کرنا چاہتے ہیں آیت اللہ خمینی اور آیت اللہ خوئی ان کو بھی ملا لیجیے. اب ان کی احتیاط کو ملا کر عمل کیجیے, یہ بیسٹ قسم کی احتیاط. اگر آپ عمل کر سکتے ہیں یہ بہترین قسم کی احتیاط. عورتوں کو حکم یہ دیا گیا ہے آیت اللہ سیستانی کا فتویٰ کہ چہرہ کھلا رکھ سکتی, مگر آیت اللہ خوئی نے کیا فرمایا کہ احتیاط واجب ہے کہ اپنا چہرہ بند کریں. اب اگر یہ چہرہ بند کرے تو یہ بہترین قسم کی احتیاط ہے, بہت اچھی والی احتیاط. کچھ مشاہدین یہ کہتے ہیں کہ آپ تحفے پر خمس نہ دیں کوئی حرج نہیں ہے, اس لیے کہ تحفے پر خمس واجب نہیں ہے. مگر کچھ یہ کریں گے نہیں تحفے پہ خمس دینا پڑے گا. احتیاط ہے کہ تحفے پر خمس نکال دیجیے, بہت اچھی چیز ہے, بہترین احتیاط. اس طرح کی احتیاط پر اگر ملا کر عمل کیا جا سکے یہ بیسٹ قسم کی احتیاط. یہاں سے انسان کا تقویٰ اور پرہیزگاری کا مرتبہ بڑھتا چلا جائے گا اور وہ اس منزل پر پہنچ سکتا ہے کہ وہ آرام سے زندگی بسر کرے مگر بہترین قسم کا متقی اور پرہیزگار انسان. ہاں یہ تو طے ہے کہ توفیق الہی کے ساتھ ساتھ جب تک اہل بیت کا دامن نہیں تھامیں گے اس وقت تک ممکن نہیں ہوگا. چنانچہ اہل بیت کی مجالس سے پورا پورا فائدہ اٹھائیے, وہاں آ کے بیٹھ جانا فقط یہ بہت بڑے انسان کو فائدے عطا کرتا ہوں. اذان محترم ایام اذا کی جن مجالس میں مصائب کا تذکرہ کیا جاتا ہے ابتدائی طور پر ہو سکتا ہے کہ آپ مختلف مقامات پر مختلف قسم کے مصائب سنتے ہوں اور اسی وجہ سے عام طور پر ایک طرح کے مصائب بیان نہیں ہوتے ہیں. کہیں پر جناب مسلم کے مصائب بیان ہو رہے ہوتے ہیں تو کہیں پر جناب حور کے مصائب بیان ہو رہے ہوتے ہیں. جناب حور کے حوالے سے ابتدائی واقعات میں یہ سمجھتا ہوں کہ بچوں کے ذہن میں نہیں ہیں. ابتدائی طور پر یہ واقعات کیسے شروع ہوا, کیسے سٹارٹ ہوا, کچھ بنیادی باتیں میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. دیکھیے امام کا ڈائریکشن تھا مکہ سے کوفہ کی طرف اور جانا تھا بالکل کوفہ کے, کربلا جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا. مگر جب یہ قافلہ اپنی منزلیں طے کرتے ہوئے کوفہ کے سفر کی طرف رواں دواں تھا, یہ قافلہ پورا چل رہا ہے جس میں اصحاب امام بھی ہیں, خواتین بھی موجود ہیں, بچے بھی موجود ہیں. راستے میں چلتے چلتے ایک مرتبہ امام کے ایک صحابی نے زوردار قسم کی تکبیر کی آواز لگائی, اللہ اکبر, زوردار قسم کی. اچھا اس کی تکبیر کے جواب میں فوراً امام نے بھی تکبیر کی آواز لگائی, اللہ اکبر کہہ دیا. مگر پھر اس کے پاس آئے اور اس سے پوچھا کہ یہ بتا تو نے تکبیر کی آواز کیوں بلند کی؟ اس نے کہا کہ مجھے سامنے بستی نظر آ رہی ہے. سب پرانے زمانے کے سفر کے اعتبار سے بہت خوشی کی بات ہوتی تھی, اس لیے کہ پانی میسر نہیں ہوتا تھا, غذا میسر نہیں ہوتی تھی, سفر کی جو تھکان ہوتی تھی وہ ساری پرابلم بستی اگر نظر آ جائے تو ساری پرابلم دور ہو جاتی تھی. کہ مجھے سامنے بستی نظر آ رہی ہے اس سے میں نے تکبیر لگائی. اب یہ گفتگو جو ہو رہی تھی تو امام کے کچھ اصحاب اور بھی موجود تھے, وہ کہنے لگے کہ نہیں نہیں اس راستے سے ہم پوری طرح سے آشنا ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ ہم کہاں پر ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ راستے میں کوئی بستی نہیں ہے. امام نے کہا اچھا پھر تم دیکھو تمہیں کیا نظر آ رہا ہے وہاں پر؟ تو دور بہت دور ہے, فاصلہ اتنا ہے کہ جس کی آئی 6x6 ہو وہ بھی نہیں لے سکتا, بہت دور ہے وہ. اس نے کہا کہ یہ اپنے گھوڑے کے پوچھ پر سوار ہو گیا اور سوار ہو کے بالکل کھڑا ہو گیا, اور کھڑے ہونے کے بعد اس نے جو دیکھا تو کہا کہ فرزند رسول مجھے تو نوک نیزہ کی انیاں نظر آ رہی ہیں, نیزوں کی انیاں نظر آ رہی ہیں اور گھوڑوں کے کھڑے ہوئے کان نظر آ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ سامنے سے کوئی لشکر چلا رہا ہے, یہ علامت ہوتی ہے. نیزوں کی یعنی اور گھوڑے, یہ جنگ کی علامت ہے پوری پوری. اس کا مطلب ہے کہ سامنے سے لشکر چلا رہا ہے, تو سب سمجھ گئے کہ اس کا مطلب ہے کہ لشکر ہمیں پریشان کرنے کے لیے آ رہا ہے, سامنے سے چلا رہا ہے کوفہ کے ڈائریکشن سے. تو امام نے فوراً جو راستہ جاننے والے تھے ان سے دریافت کیا کہ بتاؤ کہ یہاں کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں جس کو ہم پش کے طور پر پناہ گاہ بنا سکیں, سامنے سے لشکر کا مقابلہ کریں, پش پر ہماری سائڈ بالکل سیف ہو. تو انہوں نے کہا کہ جی جی نیا جگہ ہے, اگر فلا پہاڑی پر ہم پہنچ جائیں تو اس پہاڑی کو اپنے پیچھے رکھ سکتے ہیں اور سامنے سے آنے والے دشمن کا مقابلہ کر سکیں, یعنی دشمن کو گھیرنے کا موقع نہیں ملے گا چاروں طرف سے. پیچھے سے ہماری پہاڑی ہوگی جہاں سے ہماری حفاظت کریں گے, سامنے سے ہم دشمنوں کا مقابلہ کر لیں گے. تو امام نے کہا کہ ٹھیک ہے. اب امام نے ان کی رائے کو پسند کیا اور یہ قافلہ اس طرف چلنے لگا, مگر اب آہستہ آہستہ نہیں چل رہا ہے, بڑی تیزی سے گھوڑے دوڑائے, ناکے دوڑائے, دھڑا پہاڑی کی طرف آگے بڑھنے لگا. وہ جو وہاں سے لشکر چلا رہا تھا انہوں نے دیکھا کہ آنے والے قافلے نے اپنا ڈائریکشن چینج کر لیا ہے. تو سب کے سب جنگجو تھے, ماہر قسم کے جنگ لڑنے والے تھے سارے کے سارے. جیسے انہوں نے دیکھا کہ آنے والے قافلے نے اپنا ڈائریکشن چینج کر لیا, انہوں نے بھی اپنا ڈائریکشن چینج کر لیا. اور انہوں نے دیکھا کہ یہ قافلہ ذرا تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے, انہوں نے بھی اپنے گھوڑوں کی رفتار بہت تیز کر لی, اور جتنا ممکن ہو سکتا تھا اپنے گھوڑوں کی رفتار تیز سے تیز کیے چلے جا رہے تھے. اور یہ قافلہ اپنی رفتار تیز کر کے اس انداز سے اس پہاڑی پر پہلے پہنچ گیا ان لوگوں سے کہ قبل اس کے جو وہاں سے وہاں آتے امام نے باقاعدہ خیمے نصب کروا دیے تھے پہاڑی کے سائڈ میں, اور خیموں میں بیویوں کو بٹھا دیا تھا, اصحاب کو سامنے کھڑا کر دیا تھا, اصحاب سے آگے جانوروں کو کھڑا کر دیا تھا تاکہ اگر وہ تیر اندازی بھی کریں تو پہلے جانور بنے انسان محفوظ رہیں. یہ ساری تیاری امام نے کروا لی تھی. تب جا کے وہ لشکر پہنچا, مگر وہ لشکر بڑی تیزی سے گھوڑا دوڑاتے ہوئے چلا رہا تھا, اور گرمی کا زمانہ ہے, اور عربوں کے یہاں جو گرمی کی صورت حال ہوتی ہے وہ آپ لوگوں کے علم ہے, خصوصاً جو عراق جا چکے ہیں وہاں کی گرمی برداشت کر چکے ہیں, ان کو معلوم ہے کہ گرمی کی شدت کیسی. تو گرمی کی شدت میں وہ گھوڑے دوڑاتے ہوئے چلے آ رہے تھے, اور گھوڑے زیادہ تیز دوڑانے کی وجہ سے ان کی حالت اور بری ہو گئی, پیاس سے جاں بلب ہو گئے, اور ان سے زیادہ بری حالت ان کے گھوڑوں کی ہو گئی تھی. ان کی زبانیں باہر نکلی چلی جا رہی تھی, اتنے زیادہ پاس کیا سے ہو گئے تھے. اب یہ لشکر سامنے آ کے کھڑا ہو گیا, اور انہوں نے دیکھا کہ امام کے لشکر کو گھیرا نہیں جا سکتا ہے. یہ کس کا لشکر ہے؟ یہ ہور کا لشکر ہے. ہور اس لشکر کو لے کے آیا. جب امام نے دیکھا کہ لشکر آ کے تیار ہو گیا ہے اور بری طرح سے پیاس سے بے چین ہے, یہاں تک کہ گھوڑے بھی بری طرح سے پیاس سے بے چین ہے, تو امام نے ان کی اس کیفیت کو دیکھنے کے بعد اپنے اصحاب سے مخاطب ہو کے کہا کہ دیکھتے کیا ہو, اس کل قوم ورشف الخیال ترشیفا, دیکھتے کیا ہو, ارے یہ مخلوق خدا پیاسی ہے, ان کو پانی پلاؤ. اذان محترم, میں آپ سے سوال کرتا ہوں, اگر ان کی پیاس بڑھی تھی تو کس وجہ سے بڑھی تھی؟ ظلم کرنے کی خاطر ان کی پیاس بڑھی تھی, زیادتی کرنے کی خاطر ان کی پیاس بڑھی تھی. تو اگر ان کی پیاس ظلم کی وجہ سے بڑھی تھی تو کیا یہ پانی کے مستحق تھے؟ ان کو پانی پلایا جانا چاہیے تھا, ان کی پیاس کو دور کیا جانا چاہیے تھا. مگر اذان محترم, یہ رحمت للعالمین کا فرزند ہے, وہ قائد جنگ, قتل و ظلم کرنے والے قائد یہ سوچتے ہوں گے کہ بھائی یہ پیاس میں مبتلا ہو رہے ہیں, اچھا ہے مر جائیں مر جائیں, ہمارے لیے تو پروردگار کی طرف سے ایک نعمت آ گئی ہے, جلدی مر جائیں تو ہمارے لیے اور زیادہ اچھا ہے. یہ قائد جنگ اس طرح سے سوچتے ہوں گے, ظلم و قتل کرنے والے اس طرح سے سوچتے ہوں گے, اور رحمت للعالمین کا بیٹا اس طرح سے نہیں سوچتا, وہ تو کہتا ہے پانی پلاؤ ان سے. اور امام نے جو جملہ استعمال کیا ہے اس جملے پر غور کریں آپ, عربی فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے امام نے فقط اتنا جملہ کہہ دیا ہوتا کہ اس قوم کو پانی پلاؤ, لوگوں کو پانی پلاؤ تو کافی تھا. صحاب امام اتنے فرش شناس تھے کہ وہ آرام سے پانی پلا دیتے, مگر نہیں, امام نے ایک جملہ اور استعمال کیا, ورشف الخیال ترشیفا, ارے گھوڑوں کو بھی پانی پلاؤ, اور گھوڑوں کو پانی پلانے کے حوالے سے تاکید کی کہ ان کو سیراب ہو کے پانی پلاؤ. اور یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ اگر کسی کمتر چیز کے بارے میں امام حکم دیتے ہیں کہ دیکھو ان کا خیال رکھنا, تو اس کا مطلب ہے کہ برتر چیز کا تو زیادہ خیال رکھنا ہے. تو امام آنے والے افراد کے بارے میں تو مطمئن ہیں کہ ان کو پانی پلایا جائے گا، مگر ان کے گھوڑوں کو بھی پوری طرح سے سیراب کیا جائے. حضرت محترم، طبری کی روایت ہے کہ سامنے والی فوج کا ایک شخص بعد میں تذکرہ کرتا ہے کہ جب یہ لشکر وہاں کے پہنچا تھا تو امام کے اصحاب بڑی تیزی سے سب کو پانی پلا رہے تھے، میں لشکر کے بالکل پیچھے والے حصے میں تھا اور میری جانب کوئی متوجہ نہیں تھا اور میں بالکل پیاس سے برے حال بری کیفیت میں مبتلا تھا، تو امام میری طرف متوجہ ہوئے اور امام نے مجھ سے کہا کہ ارے کھڑے کیا ہو، یہ شدر ہے آپ کھڑا ہے، اس میں سے مشکیزہ کھولو اور پانی پینا شروع کر دو. اللہ نے محترم یہ کہتا ہے کہ میں امام کے کہنے کی وجہ سے ذرا آگے بڑھا، میری ہمت بندھی، میں آگے بڑھا، مشکیزے کا دانا کھولا اور پانی پینا چاہتا تھا، مگر اتنا حواس باستا تھا کہ پانی سارا نیچے بہر چلا جا رہا تھا، میرے منہ میں کچھ نہیں جاتا تھا. اللہ نے محترم حقوق انسانی اور باقی حقوق کا خیال رکھنے والی تنظیمیں جو نعرہ تو بہت بڑا بڑا لگاتی ہیں، یہ دیکھیے کہ کس انداز سے فرزند رسول نے اپنے دشمنوں کی خدمت کی ہے. جب فرزند رسول نے دیکھا کہ پانی پینے کی کوشش کر رہا ہے مگر پی نہیں سکتا ہے، تو یہ کہتا ہے کہ فرزند رسول اپنی کرسی سے بلند ہوئے اور میرے قریب آئے اور مشکیزے کا دانا بہت اچھے انداز سے کھولا اور مشکیزے کا دہانا میرے منہ میں دیا اور اس کے بعد کہا کہ تیار ہو کے پانی پیو. یہ ہوتے ہیں جو حقیقی معنوں میں انسانوں کی خدمت کرنے والے افراد ہیں. اس انداز سے سارے لشکر کو سیراب کیا، سارے لشکر کو اسی انداز سے سیراب کیا. اب عزیزان محترم، امام نے کسی امید میں یہ کام نہیں کیا تھا، مگر انسان کی انسانیت کو یہ شکایت تو رہے گی کہ سارا لشکر کربلا کے میدان میں موجود تھا مگر ان میں سے کوئی یہ نہیں کہتا تھا کہ ارے ان کے بچوں کو پانی پلاؤ، انہوں نے ہمیں پانی پلایا تھا. ان میں سے کوئی کھڑا نہ ہوا جو یہ کہے گا کہ ان کے بچے کوزہ لے کر اللہ تعالی کی آواز بلند کر رہے ہیں، مگر ہمیں ان کے بچوں کو پانی پلانے کی اجازت نہیں دی جاتی. ارے عزیزان محترم، امام نے کسی امید میں نہیں کہا تھا مگر اس لشکر میں سے کوئی کھڑا نہیں ہوا. عزیزان محترم، ہمارے ایک عالم دین گزرے ہیں علامہ شستری، انہوں نے ایک بات اور بیان کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے لشکر حسینی پیاسا تھا، اسی طرح سے لشکر حسینی بھوکا بھی تھا، تین دن کی بھوک بھی تھی ان کو. امام نے اپنی پیاس کا تذکرہ تو کیا مگر بھوک کا تذکرہ کبھی نہیں کیا. اصحاب حسینی میں سے بھی کوئی ایسا نہیں تھا جس نے اپنی بھوک کا تذکرہ کیا ہو. اس کی بھی ایک بنیادی وجہ ہے، اس لیے کہ پانی ایسی چیز ہے کہ اگر کسی کو کسی وقت میسر ہو تو وہ دوسروں کو بھی دیتا ہے، اور راستہ چلنے والا بھی اگر کسی سے پانی مانگ لے تو کوئی عیب کی بات نہیں سمجھی جاتی ہے. ہاں کھانا مانگنا ہے سمجھا جاتا ہے، پانی مانگنا ہے اب نہیں سمجھا جاتا. اور ابھی یہ بات یہاں مکمل نہیں ہوئی ہے، ذرا اور غور کیجئے، اگر پانی بھی ان کا ہوتا تو امام پانی ان سے نہ مانگتے، اور یہ تو خدا کی بہائی ہوئی نہر تھی، اس پر انہوں نے قبضہ کر کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پیاسا مار دیا تھا. بس عزیزو، اب جس انداز سے یہ کیفیت آگے بڑھی ہے، امام نے بھی پانی مانگا ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ امام نے کس انداز سے پانی مانگا ہے. امام نے یہ کہا کہ میں تمہارے رسول کا نواسا ہوں، مجھے پانی پلا دو. امام نے یہ کہا کہ میں علی اور زہرہ کا پسند ہوں، مجھے پانی پلا دو. امام نے یہ کہا کہ میں تمہارا بلایا ہوا ہوں، مجھے پانی پلا دو، مگر ایک مرتبہ بھی یہ جملہ اپنی زبان سے نہیں نکالا تھا کہ ارے میں نے تمہیں پانی پلایا تھا لہٰذا تم مجھے پانی پلا. عزیزان محترم، یہ شرافت انسان کی شرافت کے خلاف ہے کہ احسان کر کے کسی چیز کا تذکرہ کیا جائے. بس اب یہ جو صورتحال آپ کے سامنے آ گئی ہے، اس صورتحال کو مکمل طور پر حور تو پہچانتا ہے، حور کے ذہن میں تو یہ ساری صورتحال ہے، اس لیے ساری رات چکر لگاتا ہے اور اس کو نیند نہیں آتی ہے. اب یہ اپنے آپ کو جنت تو جہنم کے درمیان پاتا ہے، ساری رات جاگتا رہتا ہے. صبح جب ہوئی، ایک مرتبہ اس کا نوکر اس کے پاس آیا، اس کے ہاتھ میں گھوڑا تھا. ایک مرتبہ حور نے اپنے اس نوکر سے سوال کیا کہ کہ کیا تم نے پانی پی لیا ہے؟ اس نے کہا جی میں نے پانی پی لیا ہے. کیا تم نے اپنے گھوڑے کو سیراب کر لیا ہے؟ اس نے کہا نہیں ابھی سیراب نہیں کیا. مگر ہر جانتا ہے کہ ایک جب چاہے اپنے گھوڑے کو سیراب کر سکتا ہے. ارے یہ کیسی بے انصافی ہے کہ جانور تک سیراب ہو جائے تو کوئی ممانعت نہیں ہے, مگر پسند رکھوں کے بچوں کو پیاسا مار دیا جا رہا ہے. رسول کے بچوں کو بالکل پانی نہیں دیا جا رہا ہے. یہ کیسی بے انصافی ہے. بس اسی کیفیت کو اس نے بری طرح سے محسوس کیا. ایک مرتبہ اپنے لشکر کو چھوڑ کر پرند رسول کے لشکر کی طرف آگے بڑھنے لگا. آگے بڑھنے کے بعد اپنے بیٹے سے کہا, بیٹا ذرا میرے ہاتھوں کو تو باندھ دو. اس نے کہا بابا میں آپ کے ہاتھوں کو کیسے باندھ سکتا ہوں؟ کہا یہ میرا حکم ہے کہ میرے ہاتھوں کو باندھو. اب بیٹے نے باپ کے ہاتھوں کو باندھ دیا. کہا میری آنکھوں پہ پٹی باندھو. بیٹے نے باپ کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دی. آہستہ آہستہ چلتے چلتے حسینی لشکر کے قریب پہنچا اور بڑے عظیم انداز سے مخاطب ہو کے کہا, اے رحمت للعالمین کے بیٹے, کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ کیا میرا جرم معاف ہو سکتا ہے؟ ایک مرتبہ حسین آگے بڑھے, اس کو گلے لگانا چاہا, مگر وہ حسین کے قدموں میں گر گیا. سب ساری خطا میری ہے مالا, میں آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں, سارا جرم میرا ہے, آپ مجھے معاف کر دیجیے, کیا میری خطا معاف ہو سکے گی؟ ایک مرتبہ حسین نے اس کو بلند کیا, اپنے سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کے کہا, تم فکر نہ کرو, تمہارے سارے گناہوں کی مغفرت ہو سکتی ہے. مگر ایک افسوس مجھے بھی ہے, جب دشمن بن کے آئے تھے تو تمہیں سیراب کیا تھا, آج مہمان بن کے آئے ہو تو ایک سیراب نہیں جو تمہاری خدمت میں پیش کر سکوں. عزیزو یہ کیسی منزل ہے, حسین کی کیسی بے گتی ہے کہ جہاں اپنے مہمان کو پانی تک نہیں پلا سکتے, ہاتھ جوڑ کے ہر کہتا فضل رسول بس میری خواہش ہے, جو جو میں نے کیا ہے, جو خطا میں نے کی ہے, اس کی سزا اس ماں سے پوری ہو سکتی ہے. کیا آپ سب سے پہلے میرے بیٹے کو اجازت دیجیے, اس کے بعد مجھے اجازت دیجیے. اس نے اس انداز سے اجازت مانگی. حسین نے انکار کرنا چاہا مگر اس نے بہت اصرار کیا کہ نہیں فضل رسول سب سے پہلے میرے بیٹے کو اجازت دیجیے. حسین نے اجازت دی. بیٹا میدان میں گیا, جتنا جہاد ممکن تھا جہاد کیا. اس کے بعد بیٹے نے باپ کو آواز دی, السلام علیکم یا بتا. بخور کی آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا. ایک مرتبہ میدان کی طرف آگے بڑھنے لگا. جیسے ہی میدان کی طرف آگے بڑھنے لگا حسین نے روک دیا, ارے کہاں جا رہے ہو؟